جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر آپ پروگرام دیکھتے ہیں عشق رسول کے رنگ۔ اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے واقعات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی الفت و مودت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس امت میں اگرچہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے بھی ہے، فتنے بھی ہوئے، مگر ایک خوبی اس امت کی یہ ہے کہ جو روز اول سے یعنی اسلام کے اعلان سے لے کر آج تک، اس میں الحمدللہ عزوجل کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خوبی اب تک اسی طرح موجود ہے۔ اس خوبی کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس امت کا سرمایہ حیات محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج جو زندگی کی رمق باقی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سے لے کر آج تک امت کا ہر چھوٹا بڑا فرد، چاہے وہ مرد و زن ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں امت نے کبھی مصالحت نہ کی۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ کوئی نسلی یا تاریخی تسلسل نہیں ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن و سنت کی ایک مضبوط پشت پناہی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت نے حکم دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ عشق و محبت رکھیں، اور جو نبی پاک سے سچی محبت رکھنے والے ہیں ان کے فضائل کو بیان کیا گیا، ان کی پذیرائی ذکر کی گئی۔ اور ان محبت رسول میں سرشار افراد میں سب سے پہلے جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک سے بڑھ کر ایک نبی پاک پر اپنی جان نثار کرنے والے، اپنے مال سے قربانیاں دینے والے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور آج ہم انہی صحابہ میں سے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز محبت پر، عشق رسول پر بات کریں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ استاد محترم مفتی محمد حسان عطاری دامن برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے، اور یہ ہمیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز محبت پر، عشق رسول پر مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے۔ موضوع ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز محبت، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ ایک حضرت ثوبان ہی نہیں ہے بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز محبت میں وہ تاریخ رقم کی ہے کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں تو پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ انداز محبت اور یہ جو ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والیہانہ تعلق تھا، کاش ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ مل جائے اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت و محبت میں کامیابی حاصل کر جائیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر بات کرتے ہیں۔ استاد صاحب، عرض یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاً اگر آپ ان کے کا تعارف بیان فرما دیں تاکہ پھر حضرت ثوبان کی سیرت پر آپ جو گفتگو فرمائیں گے اس کو شامل کرتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہلاتے ہیں. مولا کے مختلف معانی یہ عربی زبان میں آتے ہیں. مولا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کا پیشوا ہو، کسی کا آقا ہو. اسی طرح مولا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جس غلام کو آزاد کر دیا گیا تو اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع موالی آتی ہے عربی زبان کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی غلام خریدے اور ان کو آزاد کیا.
سبحان اللہ.
حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ حلیہ مبارک بیان فرمایا.
صحیح.
کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر پیارے تھے، کیسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ تھی، ناک مبارک کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی،
دانی
کیسی تھی. ایک ایک بات کو بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اچانک دیکھتا وہ آپ کے روب کے اندر آ جایا کرتا.
اللہ.
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جلال نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک ہیبت اور روب عطا فرمایا تھا وہ روب میں بندہ آ جایا کرتا تھا. لیکن اذا خالته احبه، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ رہنا شروع کرتا، آپ کی صحبت اسے ملتی، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا.
واہ.
یعنی ایسا نہیں کہ روب نبوت کی وجہ سے کوئی دور بھاگے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت جو شکل و صورت تھی، یہ تمام کی تمام باتیں وہ تھیں کہ جو سامنے والے کو والہانہ محبت میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتی تھیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونا پسند نہیں کیا کرتے تھے. اس طرح کے کئی صحابہ کرام علیہ مرضوان کے واقعات موجود ہیں. تو انہی میں سے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خریدا، یہ غلام تھے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور اگر رہنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں تو ہمارے گھر والوں میں آپ کا شمار ہوگا.
واہ واہ.
ہمارے اہل بیت سے آپ کا شمار کیا جائے گا.
یہ فضیلت انہیں ملی.
جی بالکل. تو میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ جائے تو پھر وہ کیسے دور ہو، تو حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا. پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر میں ساتھ رہا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے، اور آپ کا جو انداز تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی اعتبار سے بڑا والہانہ انداز تھا، اور کئی واقعات آپ کے عشق و محبت کے یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. اور آپ کا جو وصال تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور تک تو آپ مدینہ منورہ میں رہے،
ٹھیک،
کہ حضور علیہ السلام سے جدا نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر اس کے بعد آپ فلسطین کے علاقے رام اللہ کی طرف چلے گئے تھے، وہاں آپ رہا کرتے تھے. اس کے بعد مصر کی طرف گئے، اور آخر میں حمص میں آئے، اور حمص میں آپ کا وصال ہوا
شام
تھا.
میں
شام میں،
ٹھیک.
تقریباً 127 احادیث طیبہ آپ سے مروی ہیں.
واہ.
بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین نے آپ سے احادیث طیبہ یہ ذکر کی ہیں. سیاہ ستہ کے اندر بھی آپ کی احادیث موجود ہیں، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں.
استاد صاحب، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے جیسے حضرت مولا کائنات والی جو روایت بیان کی، اس میں جو ذکر کیا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال نبوت کی وجہ سے روب میں لوگ آ جایا کرتے، مگر جو حضور کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا تو وہ محبت میں گرفتار ہو جایا کرتا تھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اگر 8-10-15 دن رہے تو وہ تو ہم سے شاید متنفر ہو جائے، یعنی عام لوگوں کے بعد، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ ان کے ساتھ جتنا رہتا اتنی محبت بڑھ جاتی. تو ایسا کون سا انداز نبی پاک کا تھا کہ جو ان غلاموں کو تو کیا، تو مالداروں کو تو کیا، تو غریبوں تو کیا، سب کو نبی پاک کی طرف مائل کیا کرتا تھا؟
یعنی کون سا انداز ایسا تھا یا کون سا انداز ایسا نہیں تھا؟
کیا بات
کہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر خوبی وہ تھی کہ جس سے آپ کے قریب رہنے والا آپ کی محبت کے اندر اس کا اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھیں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے قبل ان کا جو معاملہ ہے وہ ہر تاریخ پڑھنے والے پر واضح ہے کہ کس قدر اس گھرانے کا، یعنی حضرت ہندہ کا جو معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، وہ سب جانتے ہیں کہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ پیش آیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد حضرت ہندہ بھی کچھ عرصے کے بعد اسلام لے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی گھر کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کے گھر اور آپ کی صورت سے بڑھ کر مجھے ناپسند ہو، نعوذ باللہ، سب سے بڑھ کر آپ کا گھرانہ، آپ کا جو شکل و صورت ہے وہ مجھے ناپسند تھی، نعوذ باللہ، لیکن اسلام لانے کے بعد روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ جو آپ کے گھرانے سے بڑھ کر مجھے پسندیدہ ہو، اور آپ کی صورت سے بڑھ کر مجھے کوئی صورت پیاری نہیں.
کیا بات.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا.
واہ.
یعنی جو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی محبت کے اندر یہ اضافہ ہی ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا. تبارک و تعالیٰ نے سیرت ایسی عطا فرمائی تھی کہ خود ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، سب سے عظیم اخلاق آپ ہی کے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی مبارک صورت بھی عطا فرمائی تھی، آپ کو ایسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ اس میں بھی صحابہ کرام علی مردوان ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف اور صرف سیرت سے محبت ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے، آپ کی شکل و صورت سے صحابہ کرام علی مردوان محبت کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے،
یعنی مسلسل
دیکھتے رہتے تھے اور اس سے تمتع کرتے تھے، لذت اٹھایا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے ان کو لطف آیا کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ملاقات، آپ کی زیارت، یہ ہمیں گرمیوں کے اندر، سخت گرمیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب. گرمیوں کی ٹھنڈک، گرمی ہو شدید اور اس میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملے تو بندے کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے اندر شامل تھی. تو یوں ہی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ظاہر ہے کہ جو غلام ہو ساتھ رہتا ہو تو وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے،
گھر میں ہے وہ تو سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں.
تو ایسا نہیں تھا کہ ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئی کمی واقع ہو، بلکہ ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے. یہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا معاملہ ہے،
بے شک
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے غلاموں میں کئی غلاموں کو یہ جو ہے وہ انداز بخشا ہے. آج بھی اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے ظاہر و باطن کے اندر کسی طرح کا تضاد ہو، بلکہ جس طرح وہ ظاہر کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح باطن کے اندر ہوتے ہیں. جہاں وہ حضر کے اندر یعنی رہائش اپنے علاقے کے اندر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ان کا وہی انداز ہوتا ہے، تو سفر میں بھی وہی انداز ہوتا ہے. آپ سیرتیں پڑھیں بزرگوں کی، کئی بزرگوں کی سیرتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا تو سفر میں بھی ان کا یہی انداز تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، سنت غیر مقدہ بھی اس میں ادا کرنا، نوافل بھی پڑھنا، عبادتیں کرنا، یہ سارے ان کے حالات لکھے ہوتے ہیں. تو یہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا معاملہ ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کتنی اعلیٰ و عرفہ ہوگی کہ لوگ جتنا قریب آتے جائیں گے اتنی محبت
صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ہم نے ایک موضوع لیا ہے. تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خوبیاں ہوں گی، تو ایک آپ کا انداز محبت بھی ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ایسی کون سی وہ کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا نام اتنا روشن ہوا اور یہ ایسے مشہور ہو گئے کہ ان کا انداز محبت پر گفتگو کی جاتی ہے.
تو یہ جو مشہور ہوئے ہیں حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہرت ایک مشہور واقعے کے ذریعے ہے.
صحیح.
جو کئی مرتبہ ہمارے ناظرین نے بھی ممکن ہے کہ سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بعض تفسیروں کے اندر ان کا واقعہ ہے، بعض میں دیگر انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو چہرے پر بڑا غم تھا، پریشانی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ اس طرح غمگین ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی طرح کی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، آپ کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں.
اللہ اکبر.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ بھائی اب کیوں پریشان ہوں؟
یعنی اچھی بات ہے جو خوشی والی ہے،
یعنی ابھی تو میری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اب جب بارگاہ میں حاضر ہیں تو اس وقت کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خیال آیا کہ کل بروز قیامت آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ ہوں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ ہوں گے بڑے اونچے مرتبے میں، اور ہم جو ہوں گے اگر داخل ہو بھی گئے تو بہت نچلے درجے کے اندر ہوں گے، تو ہم تو آپ کی زیارت سے وہاں پر محروم ہو جائیں گے، آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو بس یہی خیال آیا کہ جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی، اس نے غم کے اندر مبتلا۔
اللہ اکبر۔
یعنی یہاں یہ نقطہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سوچوں کا محور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی تھی اور آپ کی صحبت کو اختیار کرنا ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادم ہیں اور ان کا لقب ہی خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی، عرب کے دیہات کے رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
ٹھیک۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
صحیح۔
یعنی اصل یہ نہیں ہے کہ قیامت کے بارے میں پوچھو، اصل یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔
اللہ۔
تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، البتہ اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں۔
سبحان اللہ۔
یعنی واجبات کو ادا کرنا، سنتوں کو ادا کرنا، یہ تمام چیزیں تو آپ نے کی ہی کی ہوں گی، کیونکہ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے متصور ہی نہیں
صحیح
کہ وہ فرائض و واجبات سے یا سنت موقعہ سے دور رہیں۔ یا مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی، کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھے، کثرت کے ساتھ میں نے نفلی صدقات نہیں کیے، یعنی نفلی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو فرمایا کہ المرء مع من احبا،
اللہ
آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جسے وہ محبت کرتا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اسلام لانے کے بعد کسی دن بھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن خوش دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دونوں جو ساتھی ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو میں انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ
ہوں۔ واہ واہ، کیا بات!
یہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اب یہاں پر چند نکتے ہیں، چند باتیں ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان خوش ہو رہے ہیں۔
جی
کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہ ان کو کم از کم اتنا تو پتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی وہ تو دے دی گئی، باقی دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جنتی ہیں۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں،
بے شک
شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔
سبحان اللہ!
یعنی ان کو جو خوشی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ویسے پریشانی رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ ہمیں دنیا کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، ان کی رفاقت عطا فرمائی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، نہ جانے قیامت کے دن ان کا ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہیں ہم دور تو نہیں رہ جائیں گے، کہیں ہم نچلے طبقے کے اندر تو نہیں ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر سکیں، لیکن جب اس بات کی بشارت مل گئی کہ ہم نے جس سے محبت کی ہے اسی کے ساتھ رہنا ہے، اب خوشی کا عالم نہیں ہے کہ وہ خوشخبری مل گئی کہ جس کا انتظار تھا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
دنیا میں جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے ان کی زیارت کے ساتھ، تو اب یہ اشارہ ہے کہ قیامت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اور ہم ان کی زیارت سے مستفید ہو جائیں گے۔ تو یہ خوشی کی بات صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے تھی۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ بھی آپ سے سنوں گا، کچھ سوالات ہیں اگر آپ اجازت تو
پہلے میں اس کو پورا کر لوں۔ وہ جو واقعہ تھا، تو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں بھی رفاقت رہے۔
آئے آئے آئے
تو حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابھی جو پریشان کرنے والی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہو بھی گئے تو ہم تو نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ہوں گے سب سے اونچے طبقے کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ان ہوا الا وحی یوحا, آپ بات وہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے, تو آپ خاموش ہو گئے, آپ نے سکوت فرمایا. پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے نعمت کی ہے.
سبحان اللہ.
وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, اور یہ بہترین رفیق ہیں.
کیا بات.
تو اس آیت میں نسخہ دے دیا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت چاہیے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا.
واہ واہ. یعنی یہ جو ابھی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے تو اس میں تو ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے.
بالکل.
صحابہ کرام کے تو حضور نے وہ خوشخبری دے دی کہ جو جس سے محبت کرے گا, یہ بھی ہمارے لیے ہے. مگر جب ہم سنتوں پر عمل کریں, حضور پاک کے طریقے پر عمل کریں, اطیع اللہ و اطیع رسول پر عمل کریں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ ہم جنت میں نبی پاک کے قدموں میں انشاءاللہ ہوں.
بالکل. یہ تو حدیث پاک ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ.
سبحان.
جو میری سنت سے محبت کرتا ہے, محبت کا مطلب عمل.
ٹھیک.
محبت کا جو سب سے بنیادی اثر اور بنیادی جو بات سامنے نظر آتی ہے, جو ریزلٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے محبت, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے, اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے, آپ کی سنت پر چلے, تو انشاءاللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ کال دیجیے گا.
کر رہا ہوں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں. ماشاء اللہ, مفتی صاحب کی آمد مرحبا, اور حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صحابہ کے بارے میں سنا تو ہے, لیکن جس صحابی کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے, ماشاء اللہ ان کا ذکر ہی سنتے ہی مزہ آ جاتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ, آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمایا. اگلی کال.
ماشاءاللہ, سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے عشق کے رنگ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. مگر سوال یہ ہے کہ محبت, عشق اور اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں صحابہ اکرام کی, تو ہمیں کیفیت کیسے ملے, ہمیں بھی اس طرح کا عشق مل جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والیانہ محبت ہم کریں.
جی مفتی صاحب,
دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات پڑھیں. اس میں محبت پیدا کرنے والی بنیادی اعتبار سے چند چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو بہت سارے اسباب بیان کیے, لیکن تین بنیادی سبب بیان کیے گئے کہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے, یا اس کے کمال کی وجہ سے, مرتبے اور کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے, یا اس کی شفقت و مہربانی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. آپ جب یہ تین چیزیں بنیادی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ بڑے کامل طریقے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر نظر آئیں گی. حسن و جمال آپ پڑھتے چلے جائیں,
آئے آئے
سنتے چلے جائیں, تو وہ بے مثل و بے مثال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسن نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن میں سے ایک حصہ ملا تھا.
واہ واہ.
اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بعض دیگر علماء کے حوالے سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں.
اللہ.
اور یہ لوگوں کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے پردے ڈالے ہیں, اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حسن مکمل طور پہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تو کائنات میں کسی میں تاب نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کرتا.
اللہ اکبر.
تو آپ کے حسن و جمال کے متعلق پڑھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے متعلق پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی کمال خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی, چاہے وہ آپ کا جود و سخاوت ہو, یا آپ کی بردباری ہو, آپ کی حیا ہو, آپ کی بہادری ہو, لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت ہو, ان تمام چیزوں کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت واضح ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو امت پر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں,
سبحان اللہ,
یہ وہ کمال مہربانیاں ہیں کہ اگر بندہ توجہ کے ساتھ پڑھتا چلا جائے یا کسی سننے والے سے سنتا چلا جائے تو اور کچھ نہ ہو تو یہی چیز اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت پیدا کرتی ہے. دوسرا یہ کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ کے اہل بیت کی محبت, قرآن کی محبت, صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کی دل میں ڈالتے چلے جائیں اور ایسا پختہ کر دیں اس حوالے سے ان کو کہ ان کے بارے میں پھر دوسری کو بات وہ دل کے اندر داخل ہو ہی نہ. جو امیر السنت فرماتے ہیں نا کہ دوسری طرف سے ہمارے کان بہرے ہیں, تو بچپن میں ہی آپ ان چیزوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محبت ایسی کامل ہو جائے گی کہ پھر اس کے خلاف یہ کبھی بھی کوئی دوسری بات سنیں گے. اور بچپن سے جب ان چیزوں کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی, اس کے اندر اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا. تو اس کے لیے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں, ان کی مبارک سیرت کو سنیں اور اس پر عمل بھی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو ایک ذریعہ بتایا کہ اچھی آواز والوں سے نعتوں کو سنا جائے.
سبحان اللہ,
جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی عشق کے اندر اضافہ ہوگا.
آپ نے سیرت کے حوالے سے ذکر فرمایا تو کوئی ایسی کتاب بھی ہمیں بتا دے جو آسان بھی ہو اور مختصر ہو تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ پڑھ سکے.
دیکھیں آسان بھی ہوتی ہیں مختصر بھی ہوتی ہیں لیکن اصل میں اپنا ذوق پیدا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی چیز الف بے کے قاعدے کی طرح دے دی جائے تو یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے, تو تھوڑی سی اپنی اردو بھی اس کے لیے اچھی کر لیں اور انگلش میں ہے تو پھر انگلش میں لے لیں. تین چار کتابیں ہیں, مثال کے طور پر آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہے اس کا مطالعہ کریں. اسی طرح اگر آپ تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شمائل ترمذی, اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں یا آپ کی زندگی کے مختلف انداز جو تھے, طریقہ کار تھے, آپ کا حسن و جمال بھی اس میں بیان کیا گیا ہے, یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور ہمارا الحمدللہ سلسلہ بھی چل رہا ہے مدنی چینل پر درس شمائل ترمذی کے نام سے, تو اس میں بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں, اس کتاب کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ مدارج النبوہ کے نام سے کتاب ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, یہ ایک جامع کتاب ہے, اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں بھی کافی ساری آپ کو معلومات حاصل ہوگی. اس کے علاوہ شفا شریف ہے, شفا شریف کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے, اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی محبت والی باتیں کی گئی ہیں تو اس کا بھی مطالعہ کریں. اور بہت ساری کتابیں ہیں, یہ آپ کے سامنے الخصائص الکبریٰ رکھی ہے, کمال کتاب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو جمع کرنے کے لیے جو تگو دو آپ نے کی ہے. علامہ سیوطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تیز قلم عطا فرمایا تھا, یعنی بہت تیزی کے ساتھ آپ لکھا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ نے جلالین شریف کو صرف 40 دن سے بھی پہلے لکھ ڈالا تھا.
اللہ اکبر,
15 سپارے آپ نے اس کی تفسیر کر ڈالی تھی. آج 40 دن کے 40 مہینے میں بھی طلبہ پوری نہیں پڑھ پاتے,
اللہ
اور آپ نے 15 پاروں کی تفسیر اتنے دنوں میں کر دی تھی.
کیا بات,
آپ کا جب کسی کے بارے میں بتانا ہو نا کہ وہ بہت زیادہ لکھنے والا ہے, بہت زیادہ اس نے کتابیں لکھی ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیوطی العصر ہے, اس زمانے کا سیوطی ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں یہ لکھتا ہے. آپ ابن الکتب تھے, یعنی آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ بھی کتابوں کے درمیان ہوئی تھی.
اللہ اکبر,
یعنی کتابیں اٹھانے والدہ گئیں, ان کے والد عالم تھے تو وہیں ان کی ولادت ہو گئی.
سبحان اللہ,
تو تھے ابن الکتب, ساری زندگی کتابوں کے ساتھ رہے اور کتابوں کے حوالے سے ان کی بڑی محبت تھی. کئی کتابیں ان کی ہیں, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ان کی کتابیں ہیں.
کیا بات ہے,
لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفارق بین المصنف والسارق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس الخصائص الکبریٰ کو میں نے 20 سال کے عرصے کے اندر لکھا.
اللہ, کہاں 40 دن اور کہاں 20 سال.
20 سال, یعنی میں مسلسل اس کو جمع کر رہا ہوں.
آئے آئے,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو جمع کرتا ہوا جا رہا ہوں. میں تفسیر کی کتابوں سے نکالتا ہوں تو حدیث کی کتابوں سے نکالتا ہوں تو فقہ کی کتابوں سے نکالتا ہوں, اصول فقہ کی کتابوں سے نکالتا ہوں, جہاں سے جو چیز مل رہی ہوتی ہے اس کو اکٹھا کرتا جا رہا ہوں. تو 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے,
اللہ اللہ,
جمع کرتا ہوا جا رہا ہوں, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے.
کیا بات,
اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال خصائص بیان کی ہیں, معجزات بیان کی ہیں. تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، دو جلدوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہمارے علماء اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آپ کے عشق کے اندر اضافہ
ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے جو درس شمائل ترمذی کا ذکر کیا، تو ہر جمعہ کو رات 10 بجے مدنی چینل پر مفتی صاحب کا یہ پروگرام درس شمائل ترمذی ہوتا ہے، عشق رسول کے بڑھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی انشاءاللہ عزوجل ثابت ہوگا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا تھا.
جی، صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ خاص طور پر اس وجہ سے حاصل ہوئی،
جو بھی آپ نے حضرت ذکر کیا،
سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی بھی شہرت عشق رسول کے حوالے سے ہے، حالانکہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہیں، لیکن کسی کی شہرت کسی وجہ سے، کسی کی شہرت کسی اور وجہ سے ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت کئی وجوہ سے ہے، کہ آپ کو جو ہے وہ صداقت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانیاں دینے کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی جو ہے وہ مثالیں ہیں. تو کسی کو اللہ تبارک و تعالی کسی مخصوص وصف کے ساتھ، مخصوص خوبی کے ساتھ شہرت عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت کا جو سب سے بڑا سبب بنا وہ یہی واقعہ بنا جو بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے. لیکن چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، تو اس لیے کثرت کے ساتھ آپ نے احادیث طیبہ بھی روایت کی ہیں. ایک واقعہ آپ کا تاریخ واسط کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرب کے دیہات کے رہنے والے ایک بدوی حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مہمان بنایا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے وہاں کے لوگوں کے حالات پوچھنے لگے کہ لوگوں کا کیا انداز ہے، نماز کا کیا اہتمام کرتے ہیں. تو وہ بتانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ جو ہے اسلام پر کس طرح عمل کر رہے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ کے چہرے پر خوشی بڑھتی چلی
اللہ اللہ
کہ میرے جو غلام ہیں، میرے امتی جو ہیں، وہ میرے دین پر میرے لائے ہوئے دین پر کس طرح عمل کر رہے ہیں. تو خوشی سے آپ کا چہرہ چمک اس پر بڑھتی چلی جا رہی تھی. پھر جب دوپہر کا ٹائم ہوا اور کھانے کا وقت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنہائی میں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ خادم تھے، اور کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ کھانے کے لیے کچھ ہو تو پھر ان عربی کے لیے، یہ بدوی جو آئے ہوئے ان کے لیے دیں.
اللہ اللہ.
تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج صبح کی ہے اور صبح سے کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے کہ جس کو کوئی کھا سکے،
اللہ
گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں.
آئے آئے.
تو حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، تو حضور علیہ السلام نے دیگر ازواج مطہرات کی طرف بھیجا، وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جاتے رہے اور سب نے یہی جواب دیا کہ صبح سے کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جس کو کوئی شخص کھا سکے.
اللہ اللہ.
یہ سن کر جب وہ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ علیہ السلام کافی رنجیدہ ہوئے.
آئے آئے.
یہ کیا ہوا؟ تو وہ جو عربی تھے، بدوی تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے غلام تھے، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں کوئی یہ نہیں کہ کوئی بہترین قسم کا کھانا چاہیے ہو، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ کھجوریں ہوں، اس پہ پانی ڈال دیا جائے یا دودھ ڈال دیا جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ایک مٹھی کھجور کافی ہے ہمارے لیے. تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے میں وہاں سے ہماری ایک بکری گزری جس کو سمر کہا جاتا تھا،
نام تھا اس کا،
اس بکری کا نام سمر تھا. تو نبی اور اس کا دودھ دو لیا گیا تھا،
سبحان اللہ،
یعنی دودھ اس کا نکال لیا گیا تھا،
اس کے بعد نکلی،
ہاں اس میں دودھ تھا نہیں.
اللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پکارا، سمر سمر اس کا نام لیا، تو وہ بکری دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. حضور علیہ السلام نے اس کو بٹھایا، اس کا پاؤں نیچے کیا اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، تو وہ دودھ سے بھر گیا.
سبحان اللہ. واہ.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگوایا کہ برتن لے کر آؤ، برتن لے کر آیا میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دودھ بھرا اور فرمایا کہ یہ ان کو دو،
سبحان،
مہمان آئے ہوئے ان کو دو. انہوں نے دودھ پینا شروع کیا، تھوڑا سا پیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پیو.
اللہ.
انہوں نے اور پیا، واپس کر دیا، کہا اور پیو.
اللہ.
بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے پیالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس بکری سے دودھ دویا.
اللہ اللہ.
اس میں سے دوبارہ دودھ نکلا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جاؤ یہ حضرت عائشہ کو دے کر آؤ.
اللہ
تو وہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے. انہوں نے اس دودھ کو پیا, پیالہ واپس کیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیالہ لے کر آئے. حضرت علیہ السلام نے دوبارہ دودھ
سبحان اللہ
ازواج مطہرات میں سے ایک کی طرف بھیجا, وہ دوبارہ لے کر آئے, پھر دودھ نکالا, پھر بھیجا. اس طرح تمام ازواج مطہرات کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ بھیجا, سب نے پیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ نکالا اور اس عربی کو دیا کہ یہ پیو.
اللہ اکبر.
انہوں نے تھوڑا پیا, واپس کیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پیا.
کیا بات.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے, یعنی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اب حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں.
سبحان
جو اصل بات ہے, یہ تو معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا ہوا, لیکن حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ پیالہ دیا تو فلم آلو ان ادعا شفتی علی درج شفتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
اللہ
میں نے جو پیالہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیا تھا نا, تو میں نے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اسی حصے کے اوپر اپنے ہوٹ رکھے, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوٹ رکھے تھے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ شریف تو شراب احلا من العسل و اطیب من المسک, یعنی میں نے اس کے بعد جب وہ دودھ پیا تو میں نے ایسا دودھ پیا کہ جو شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری والے کو برکت عطا
فرمائے.
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہوٹ رکھے ہیں اس مقام پر میں ہوٹ رکھوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت مجھے حاصل. یہ ہمارے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز کا ایک طریقے کار تھا.
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ہوٹ لگانے کی جگہ پر اپنا ہوٹ برکت کے لیے رکھ رہے, تو اس سے برکت لینا بھی برکت اندوزی بھی ثابت ہوتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ برکت کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے. تو کیا بزرگوں کے یعنی بچے ہوئے دودھ یا پانی یا کھانے کو بطور برکت استعمال کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں بالکل کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کی ذات سے جو برکت لینے کا معاملہ ہے, قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں صبح صبح مدینے والوں کے گھر کے بچے اور ان کی باندیاں کنیزیں یہ پانی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ڈول لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اس میں پانی ہوتا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے ڈولوں کے اندر اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو برکت حاصل ہو. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی کے باب میں یہ بات آپ نے ذکر کی کہ بعض اوقات ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہوتی تھی اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا, وہ لوگ لے کے آتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت دیتے ہوئے اس میں بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک کا حصول یہ تو یعنی باب ہی وسیع ہے. اتنے واقعات ہیں اس کے اندر. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم کے لیے تربیت کے لیے, یعنی آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ قبر پر پاؤں رکھنا یہ اس سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ کسی انگارے کے اوپر پاؤں رکھنا.
اللہ اکبر.
یا جوتے جو ہے وہ پاؤں کے اندر سی دیے جائیں, اس اتنی تکلیف پہنچے یہ زیادہ قابل قبول ہے اس سے کہ کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھا جائے. اعلی حضرت امام اہل سنت نقطہ بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہیں کہ اگر کسی مومن کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ دے تو اس کے وارے نیارے ہو جائے.
آئے آئے
کہ آئے وہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جو سراپا تبرک ہے, سراپا برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی برکت والا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے کیا کیا کرتے تھے, یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سند حسن کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پانی پینے کی جگہ پر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بھیجا کرتے تھے کہ وہاں سے میرے لیے پانی بھر کر لاؤ.
کیا بات.
اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کریں. حالانکہ آپ برکت دیا کرتے تھے کہ جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پی رہے وہ برکت والا ہے, لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جس چیز پر مسلمانوں کے ہاتھ لگیں مسلمانوں کا استعمال کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. تو یہ مسلمان ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہوں، جو بھی ہوں، ان کے چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اور یہ بڑے بڑے اکابر سے یہ بات ثابت ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا آپ کو کہ کروڑوں حنبلیوں کے آپ پیشوا ہیں، اور حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند احمد آپ کی تصنیف ہے جس پر حدیث کا ایک دار و مدار ہے بہت بہت بڑی تعداد کا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی ان کی وجہ سے اوروں کو کیا برکت ملی کہ ایک واقعہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ نہر کے اوپری حصے پہ بیٹھ کر وضو کر رہا تھا، اور نیچے والے حصے میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وضو کر رہے تھے. تو اس کو حیا محسوس ہوئی کہ میرے ہاتھوں سے پانی ٹکرائے اور نہر میں بہتا ہوا نیچے جائے، اور وہی پانی حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں سے ٹکرائے. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، پانی کو مستعمل نہیں تھا، نہر میں پانی جا رہا ہے، لیکن اس کو حیا محسوس ہوئی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس نے ادب کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے نیچے وہ آیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے نیچے جا کے بیٹھ گیا کہ ان کے ہاتھ کا جو پانی ہو وہ ٹکرا کے مجھے پہنچے، نہ یہ کہ میرے ہاتھ کا پانی ان تک پہنچے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دی.
سبحان اللہ، کیا بات.
یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قمیص مبارک دھو کر اس کا پانی پیا تھا.
اللہ،
یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قمیص ہے.
کیا بات.
تو یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے ذریعے بزرگوں کی جو ہے چیزیں جو ہوتی تھی ان کے ذریعے سے تبرک حاصل کیا کرتے ہیں.
ماشاء اللہ جی، کچھ کال دیجیے گا.
میرا نام فیض رسول، میں مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ مفتی حسان صاحب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، بہت ہی پیارا انداز ہے مفتی صاحب کا. اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے.
آمین آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ہم عشق کو عبادت کہہ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیجیے اور دعا بھی کر دیجیے.
ماشاء اللہ برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ عشق رسول کے بارے میں چل رہی ہے. اصل میں دونوں طرح کی باتیں ہیں. اصل محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی ہونی چاہیے، یا جن سے انہوں نے عشق کا محبت کا حکم دیا ہے ان سے محبت ہونی چاہیے، ان سے عشق ہونا چاہیے. اصل میں یہ جو عشق عبادت وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ دونوں طرح کی چیزوں میں استعمال ہو جاتے ہیں.
عشق مجازی میں،
عشق کے مجازی کے اندر لے جاتے ہیں، اور وہاں پر عبادت کا معنی یہ خطرناک ہو جاتا ہے بعض اوقات.
صحیح.
کہ وہاں پر جس انداز میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے بسا اوقات وہ کفر تک چلے جاتا ہے. تو وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، جبکہ یہاں پر عشق کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جس چیز کا شریعت تقاضا کرتی ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے وہ واقعی عبادت ہے.
سبحان اللہ.
اب کوئی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، ان سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے، اور یقیناً اس لیے کرتا ہے کہ یہ اس کے والدین ہیں، ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو یہ یقیناً عبادت ہے.
ٹھیک.
اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں سے محبت کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ حسن معاشرت کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، ہماری شریعت نے حکم دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل ہوا تو اس اعتبار سے بالکل یہ عبادت بنے گا.
صحیح.
لیکن آپ جائیں شریعت مطہرہ کی مخالفت کی طرف، جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے ان کی طرف آپ جائیں، اور پھر اس کو پلٹ کے آپ یہ کہیں کہ یہ عبادت ہے، تو یہ بالکل باطل بات ہے. بالکل
ماشاء اللہ، بڑی پیاری رہنمائی کی آپ نے. یعنی تقسیم کیے بغیر ہم اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ عشق کا نام دے دیتے ہیں عبادت کا، تو پھر لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں.
جیسے اس وقت سوال ہوا نا، تو یہ موضوع چل رہا ہے،
موضوع کے مطابق
ہمارا پورا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے اس کو تو عبادت کہہ سکتے ہیں کہ واقعی عشق رسول کی عبادت ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور کے اندر کئی اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کے اہل بیت کا ذکر کرنا، آپ کے صحابہ کا ذکر کرنا، یہ بھی اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت شامل.
کیا بات،
کہ جب ان کا ذکر کریں گے تو حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو اس سے بھی دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا، اس سے بھی دلوں کو چین حاصل ہوگا. ورفعنا لک ذکرک، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب کس طرح بلند کیا، اس کا ایک صورت جو ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر
سبحان
کیا
اللہ
جائے گا. یعنی آپ کا ذکر، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، جو آپ کا تذکرہ کرے گا وہ گویا کہ میرا تذکرہ کرنے والا.
ماشاءاللہ،
تو یوں ہم عشق رسول کو تو عبادت بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ واقعی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے.
ماشاءاللہ، اگلی کال دیجیے گا.
مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ محبت عشق کیا ایک ہی ہے یا ان کی جدا جدا حیثیت ہے، جواب عنایت فرما دیں.
جی چلے، ایسا تو نہیں کہ محبت کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے، کیا کیفیت؟
بالکل یہی ہے کہ محبت کی جو انتہا ہے، یعنی ایک بالکل بندہ جس کے اندر اپنی حد کے اندر نہیں رہتا، یعنی اپنے جس کو کہہ لیں کہ اس کے قابو میں چیز نہیں رہتی، ٹھیک ہے، وہ حد سے جب بڑھتا ہے، بہت زیادہ جب محبت کے اندر اضافہ ہو جائے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. یعنی محبت کی زیادتی کو عشق کہا جاتا ہے، کہ بندے اپنے اختیار کے اندر نہیں رہتا، وہ بے اختیار ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو اسی لیے جو عشق ہے اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے.
اچھا،
یعنی ہمیں تو یہ حکم ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ہم مومن جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کریں، محبت کریں، وہ ایک الگ بات ہے، اگرچہ کہ اس سے بھی علماء نے منع کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کا عاشق کہنا،
ٹھیک
ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے عشق کرتا ہے. نہیں، یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے.
سبحان اللہ،
محبت کا اطلاق اس پہ کیا جائے گا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. تو محبت میں جب اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی حد کو عشق کہا جاتا ہے. اور جب عشق بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ غم کی حد تک پہنچ جاتا ہے، بندہ پھر غم کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، ہر وقت وہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی، ان کا ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کو دیکھیں نہیں ہمیں چین نہیں آتا.
سبحان اللہ،
اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی انداز پہ چلتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، وہ تو ظاہر ہے کہ جو دیکھے گا اس کو جو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا وہ اپنا ہی ہوگا،
بے شک.
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد بھی وہ یاد ہے کہ جو بندوں کو غم بلا دیتی ہے.
سبحان اللہ،
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو،
اللہ
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی.
سبحان اللہ،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بندہ یاد بھی کرے، ان کو یاد کرتا ہے تو بھی بندے کے غم دور ہو جاتے ہیں. عشق میں جب اضافہ ہوتا ہے نا تو پھر غم اور تفکر کی صورت پیدا ہوتی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ اکثر غمگین رہا کرتے تھے، وہ تفکر رہا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، اور آپ کی سوچ کا محور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی.
سبحان اللہ، واہ واہ.
تو وہی صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ہمارے اسلاف کو حاصل ہوا. وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کے اندر گم رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں سوچا کرتے تھے. اور آپ کی یاد اور آپ کی سوچ وہ ہے کہ جو بندے کے اندر توانائی پیدا کرتی ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے کہ ہم بھی کسی کام کے تھے اور محبت نے ہمیں ویسا ویسا کر دیا، وہ نہیں ہے،
بیکار بنا دیا.
بیکار جو بناتی ہے نا وہ والی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ کارآمد بنا دیتی ہے. یہ وہ محبت ہے کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ابھارتی ہے، بندے کو نیک اور اچھے کام کرنے کے اوپر ابھارتی ہے، کہ بندہ اس محبت کے ذریعے اچھائی کی طرف آتا ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے کروڑوں لوگوں کی رہنمائی کا سامان کیا، ان کے اندر ایک توانائی آپ نے بھر کر رکھ دی، سینکڑوں کتابیں آپ نے تحریر فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کی محبت یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ ہمیشہ سے یہی مطمع نظر رہا کہ ساری زندگی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ساتھ ہی ساتھ جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحبت نصیب ہو. اس حوالے سے چونکہ وقت آخری ہے تو میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یمن کی طرف گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا کہ وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کے شرعی معاملات کو سنبھالنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود رخصت کرنے کے لیے آئے. جب آپ نے یہ کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ اب کے بعد تو مجھے نہ دیکھ سکتا،
اللہ اکبر،
تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رونے لگے.
یعنی
پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جا رہے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی نا تو پھر ان کے دل میں جو ہے وہ بڑی چوٹ لگی کہ اب یہ کیا ہو گیا. حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تہجد کے وقت میں پانی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑے گی وضو کرنا ہوگا تو اس پانی سے وضو کریں گے، اور وضو کروایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خوش ہو کر ارشاد فرمایا، وضو کروا رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، یعنی جو مانگنا ہے مانگ لو، سوال کر لو. یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز مانگو تو وہ چیز مانگو اور یہ چیز نہ مانگو تو وہ چیز نہ مانگو، مطلقاً فرمایا سل ربیعہ،
سبحان،
جو مانگنا ہے مانگ لو. تو حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں،
واہ واہ،
ہم جیسا ہو تو نہ جانے کیا مانگے. ہو سکتا ہے کہ دینی چیز مانگے تو بھی کوئی یہی کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت عطا فرمائے، آپ کا عشق عطا فرمائے، یا مجھے اچھائی کرنے کی سعادت ملتی رہے، یہ چیز بھی مانگے. لیکن چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے
تھے،
اس کی لذت کو وہ جانتے تھے، تو ان کو سوال یہ تھا کہ اسألوک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ.
سبحان اللہ، واہ واہ،
جنت کی حوریں نہیں چاہیے، جنت کی دیگر نعمتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں،
مل جائیں گی،
لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کی صحبت.
کیا بات،
ہمارے اسلاف میں سے علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی، سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی، دسویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سید زادے تھے، اور یہ غوث زمان کہلاتے تھے اپنے زمانے کے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے الابریز کے نام سے. اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا. کشف و کرامت آپ کی بڑی مشہور تھی. آپ یعنی لوہے محفوظ کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آپ جایا کرتے تھے، مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، غوث پاک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے کئی واقعات آپ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں. تو آخرت کا ایک معاملہ، جنت کے کئی معاملات آپ نے نقل کیے، اس میں سے ایک بات آپ نے یہ نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی سب سے اعلیٰ مقام تھا.
بے شک،
کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے. اب اس میں تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ہوں گے،
انبیاء
اظہار بھی ہوں گے، انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس ہی کا سوال کرتے ہیں. ہمیں حکم بھی اس بات کا دیا گیا کہ ہم جب سوال کریں تو سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس کا سوال کریں، تو ہم سوال بھی اس کا کرتے ہیں. تو پھر ہم بھی اس جنت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جنت میں ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟
اللہ،
پتا چلا کہ وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ سب سے بلند ہوگا. حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اس جنت سے اوپر کی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو رکھے گا، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل موجود،
کیا بات،
ان کا ان کے الگ کبے ہوں گے. لیکن جو محبت والی بات یہاں پر حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی محبت میں جنت میں جنت الفردوس کے اندر ان کو زیارت کروانے کے لیے.
سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، یعنی اپنے مقام سے تشریف لا کر زیارت کروائیں گے. کیا بات،
جی، زیارت کروانے کے لیے آپ تشریف لے کر آئیں گے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کے اندر محبت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو محرک ہوگا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے عشق رسول میں مفتی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی. ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کے اندر مزید جاں گزی کرنا چاہیے. اس کے لیے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک بھی عشق رسول بڑھنے کا بہترین ذریعہ ہے.
جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں.